سبق الصادقين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صلوات ربنا محمد امام عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، دین کے مسئلے میں کوئی زور زبردستی زیادتی نہیں، تب تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر کے نمایاں کر کے بتا دیا گیا ہے. قرآن نے دو باتیں کہیں اس آیت میں، ایک تو یہ کہ دین میں جبر نہیں، زبردستی نہیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے انسانوں کو بتا دیا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے. اب جس کا دل چاہے وہ گمراہی کے راستے پر چلا جائے، اور جس کا دل چاہے وہ ہدایت کے راستے پر. بالکل انسانی فطرت کے عین مطابق بات کہی گئی ہے. جس کو ہم اگر زندگی کے میدان میں لا کے دیکھے تو بہت آسانی کے ساتھ ایزی ہم سمجھ لیں گے کہ کیا بات ہے. برائیوں میں، گمراہیوں میں، گناہوں میں وقتی لذت ہے، مگر دائمی ندامت ہے. نیکیوں میں، اچھائیوں میں، خیر میں، سچائی کا ساتھ دینے میں وقتی زحمت ہے، مگر دائمی عزت ہے. یہ سمجھ لیجیے، یہی وہ کشمکش ہے جو انسان کو روز اول سے مبتلا امتحان کی ہے. وہ لوگ جو اپنے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں اور اپنے کو برائیوں سے دور رکھتے ہیں، ان کو آخر میں جا کے دور رہنے کی لذت کا احساس ہے، اور ان کا ضمیر، ان کا نفس، ان کی انر فیلنگ، اندرونی احساس ان کو ایک پلیئر دیتا ہے، ایک خوشی دیتا ہے، ایک مسرت دیتا ہے، اچھا ہوا کہ ایسا ہو گیا، اچھا ہوا کہ ہم نے اس کا مال نہیں کھایا، اچھا ہوا کہ اس وقت ہم نے تھوڑا سا کنٹرول کر لیا اپنے کو. اور جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں اندر سے ضمیر کچوتے تھے، سوئیاں جو ہوتا ہے. جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے، جو جو موت قریب آتی جاتی ہے، جو جو بڑھاپا آتا جاتا ہے، جو جو دنیا کی لذتیں اپنا دامن گھسیٹتی جاتی ہیں، تو سچائیاں سامنے آتی جاتی ہیں. اور یہی چیز زندگی میں احساس جرم بن جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بعضوں کو کہ بڑھاپے میں روتے ہیں، بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطاگار ہیں، بڑی غلطیاں کی ہیں، اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں. یہ گناہ اس وقت یاد آتے ہیں جب علاج نہیں ہوتا. یہ خطائیں اس وقت یاد آتی ہیں جب پلٹنے کی گنجائش، جب گلے گلے دلدل میں دھس چکے، اب احساس ہوا کہ ہم کہاں پر. اور یہی احساس ندامت میں سمجھتا ہوں مرنے کے بعد جہنم میں تبدیل ہو جائے گا, اور وہی احساس مسرت مرنے کے بعد جنت میں تبدیل ہے. ماذا اللہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جنت جہنم کے وجود سے انکار کروں. جنت جہنم کے وجود قرآن میں ہے اور ثابت, جو انکار کرے وہ کافر. لیکن اس طریقے سے اس دنیا میں بھی جنت جہنم نظر آ جاتا ہے, ایسا کہ جرم جہنم میں پہنچا جاتا ہے اور جرم نہ کرنے کا احساس جنت. تو لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں جبر نہیں, زبردستی نہیں. تبین الرشد من الغی, ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے, یہ گمراہی کا راستہ ہے. ہدایت کے راستے میں تھوڑا سا نفس کا کنٹرول, انصاف, عدالت, حق کا ساتھ دینا, باطل کو ٹھکرا دینا, سچی بات کہنا, جھوٹ سے اپنے کو بچانا, اللہ کو پیش نظر رکھنا, بندوں کی خوشی پر اللہ کی خوشی کو مقدم کرنا, یہ کیا زندگی ہے, یہ رشد ہے. اور ہلاکت اور ضلالت اور گمراہی کیا ہے؟ دولت کی ہوس, اقتدار کی تمنا, زر و جواہر کی آبرو آرزو, عائش و عشرت کی خواہش, عمدہ غذاؤں کا شوق, اچھے مکانوں میں رہنے کا جذبہ, قیمتی سواریوں پر بیٹھنے کی خواہش, جہاں سے مل جائے لاؤ, جائز ہو تو لاؤ, ناجائز ہو تو لاؤ, حلال ہو تو لاؤ, حرام ہو تو لاؤ, خدا کا مال ہو تو لاؤ, رسول کا مال ہو تو لاؤ, یتیم کا حق ہو تو لاؤ, بیوہ کا حق ہو تو لاؤ, یہ جذبہ, یہ ہے غیب, گمراہی, ہلاکت. اللہ نے دونوں راستوں کو سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ ہم نے راستے کھول کے دکھا دیے ہیں, تمہاری چاہے اس راستے پر چلو, تمہاری چاہے اس راستے پر چلو. مگر عزیزانی گرامی یہ سن لیجئے کہ جس نے قناعت کی اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو لقموں میں اس کا پیٹ بھر گیا اور وہ دنیا سے بے نیاز ہو کے جیا. توجہ جاتا ہوں عزیزانی گرامی, جس نے قناعت کی, اللہ کو سامنے رکھا, اس کے راستے پر سچائی سے چلا, دو لقموں میں اس کا پیٹ بھر گیا اور اس کے نفس کو, اس کی روح کو تسلی مل گئی, انر پیس, اندرونی سکون. اور جس نے یہ نہیں کیا اور اقتدار اور دولت کا بھوکا بن گیا, وہ کھاتا چلا گیا, بھوک بڑھتی چلی گئی, اس کی پوری زندگی فاقے سے گزری. جیسے کہ فاقے میں آدمی بھوکا تڑپتا ہے, اس طریقے سے اس کو ملک ملتے گئے, حکومتیں ملتی گئیں, دولت ملتی گئی, مگر حوث بڑھتی گئی, بھوک تیز ہوتی گئی, شدت کی بھوک لگتی گئی. جتنا جتنا پاتا گیا اتنا اتنا بھوکا ہوتا گیا, یہاں تک کہ جب وقت موت آیا تو یہ کہتا ہوا گیا کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اور جس نے جو کے چند ٹکڑوں پر زندگی گزاری, جب دنیا سے جانے لگا تو کہتا گیا کامیاب. جو کہ چند ٹکڑے لیے زندگی سے اور چند گز موٹا کپڑا, تھوڑا سا چند تولے نمک, اس کے علاوہ دنیا سے کچھ نہ لیا. غیری میرے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے, میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں, میں تیرے فریب میں آنے والا نہیں, میں اللہ کے معاملے میں تیری بات سننے والا نہیں. لوگوں کو حیرت ہوتی رہی, لیکن کب تبیہ میں روز تو نکل گئی, ہم نے آنکھوں سے دیکھا, لیکن آگے کھول کے زندہ رہیے, ہر چیز دکھائی دے دیے, آگے بند کر کے زندہ رہیے, کچھ نہیں دکھائی دے گا. جتنے گزرے تاریخ میں, جتنے گزرے تاریخ میں, ہر ایک نے یہ کہا کہ علی سے بڑھ کے ظاہر نہ تھا, علی سے بڑھ کے عابد نہ تھا, علی سے بڑھ کے اللہ والا نہ تھا, علی سے بڑھ کے تاریخ دنیا نہ تھا. ایک آواز نہیں ہے تاریخ کے اندر, اکلوتی آواز, ایک کسی دشمن حیدر کرار کی آواز نہیں ہے کہ علی کھانے کی جانتے تھے, علی ملک کو مار چاہتے تھے, یہ کسی نے نہ کہا. یہی کہا کہ علی سمر کے ظاہر ہم نے نہیں دیکھا, علی سمر کے اللہ والا ہم نے نہیں دیکھا, علی سمر کی عبادت گزار ہم نے نہیں دیکھا, علی سمر کے اخلاص عمل والا ہم نے نہیں دیکھا. صوفے کے بازار میں چلے جا رہے ہیں اور اس شخص میں لا کے حلوہ پیش کیا, رو گئے, دیکھا اس کو اور انگلی رکھی اس پر, کیا تیرا رنگ بھی اچھا ہے, تیری خوشبو بھی اچھی ہے, تو نرم بھی ہے. انگلی رکھ کے اس کی نرمی کا احساس کیا, جو انگلی اس پر انگلی رکھی نا, تو کہا کہ تیرا رنگ بھی اچھا ہے, تیری خوشبو بھی اچھی ہے, تو نرم بھی ہے, مگر اللہ جانتا ہے کہ علی تیرے مزے سے واقف نہیں. لے جاؤ, لے جاؤ, ہم نہیں, یہاں میں یہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا کو کر کے لذات کی تعلیم دی, نہیں, انہوں نے لوگوں کو منع بھی کیا, جنہوں نے علی کی تقلید میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا تھا, جنہوں نے علی کی اطاعت سوچتے ہوئے اپنے دماغ میں اچھا کھانا چھوڑ دیا تھا, ذرا جاؤ اپنے گھر جاؤ, اپنے بال بچوں میں جاؤ, کھانا کھاؤ, پانی پیو, آرام سے رہو, میرے جیسے بننے کو نہ کرو, میری منزل دوسری ہے, تمہاری دوسری. لیکن جس نے زندگی بھر جو کی روٹی کھائی, اس نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے زندگی بھر جو کی روٹی کھائی ہے, مگر یہ مطالبہ ضرور کر سکتا ہے کہ لقمہ حرام نہ کھائیے. یہ سمجھ لیجیے, وہ آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ مولا نے جو کی روٹی کھائی ہے آپ ادھر دسترخوان سب بڑھا دیجیے, جو کی روٹی اور نمک ہی پا جائے گی. نہیں, اللہ نے نعمتیں خلق کی ہیں تو اسی لیے خلق کی ہیں, ان سے مجھے نہیں, ان سے فائدہ ہوتا ہے, لیکن کسی سے چھین کے کھانا یہ اچھا نہیں. آپ گھر بنائیے, لیکن جس کا چھوٹا کچا گھر, اس کو ذلت کی نظر سے نہ دیکھیے. یہ نہ سمجھیے کہ یہ چھوٹا ذلیل آدمی ہے اس لیے کہ اس کا کچا گھر ہے, ہم بڑے آدمی ہیں, ہمارا پکا محل ہے. اور اسی لیے ساری دنیا نے یہ بات کہی کہ علی سے بڑھ کے ظاہر نہیں تھا, علی سے بڑھ کے ظاہر نہیں تھا. پھر جب علی سے بڑھ کے ظاہر نہیں تھا, تو جو لوگ علی کے خلاف ہو گئے وہ کون تھے؟ علی سے بڑھ کے جب کوئی ظاہر نہیں تھا, تاریخ و دنیا نہیں تھا, اللہ والا نہیں تھا, تو جو لوگ علی کے خلاف ہو گئے, کیا خطا کی تھی علی نے جو علی کے خلاف ہو گئے؟ اسی لیے خلیہ ہو گئے کہ وہ زہد اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے جو علی کے اندر تھا. تب طبیعت میں رشتوں میں نل گئی, یہ رشت کا راستہ ہے, وہ غی کا راستہ ہے. اب جو علی کو چھوڑ دے, اس نے زہد کو چھوڑا, اس نے علم کو چھوڑا, اس نے تقوی کو چھوڑا, محمد.
لا اعتراض فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. اللہ گرامی اس سال کے اشعار مجالس میں میرا موضوع ہوگا اسلام اہل بیت. اس لیے کہ اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور مسلمان ملکوں ملکوں میں ہیں، بہت سے ملک ایسے ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، بہت سے ملک ایسے ہیں جن میں اقلیت مسلمانوں کی ہے، لیکن بہرحال قریب قریب ساری دنیا میں مسلمان اچھی خاصی تعداد میں ماشاءاللہ پائے جاتے ہیں. لیکن باوجود اس کے کہ وہ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں اور قرآن کو قائل ہیں اور حج کو جاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کے نظریات الگ الگ ہیں اور ان کی فکریں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں اور ان میں اختلاف ہے. تو ایک تو تصویر کا رخ یہ ہے کہ دیوار اسلامی جو ہے اس کے اندر تھوڑی تھوڑی دور کے اوپر کریک ہیں، شگاف ہیں. کہنے کو تو ایک دیوار ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی تھوڑی دور کے اوپر بہت بڑے بڑے کریک اور بہت بڑے بڑے شگاف ہیں. یہ دیوار ایک چٹان کی طرح نہیں. دوسری طرف دوسرا منظر، اور دوسرا منظر یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں، جو مسلمان نہیں ان میں آپس میں جو بھی اختلافات ہوں مذہبی نظریات کے، الگ الگ مذہب ہیں تو الگ الگ نظریے وہاں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ سب ایک ہیں. سمجھے؟ ریسٹ آف دی ورلڈ جو ہے مسلمانوں کے علاوہ وہ ایک نہیں ہے، وہ الگ الگ مذہب ہیں. کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی جینی ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے دنیا میں. لیکن ایک معاملہ کامن ہے اور وہ ہے اسلام پر اعتراض کرنا. اسلام کا اعتراضات سب کو، عیسائیوں کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر، یہودیوں کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر، ہندوؤں کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر، جینیوں کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر، بدھسٹ کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر. جو دین اسلام کے بعد آئے ان کو بھی اعتراض ہیں، سکھوں کو بھی اعتراض ہیں اسلام کے اوپر. اب اس کے پیچھے تاریخی بیک گراؤنڈ کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اعتراض ہیں. اور ادھر تھوڑے عرصے سے ان میں شدت پیدا ہوتی ہے، جب سے دنیا میں دہشت گردی کی وبا نے ترقی کی ہے اور جب سے بنام اسلام وائلنس اور تشدد شروع ہوا ہے اور جب سے یہ سب دنیا میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے، سوسائڈ بمبرز اور مختلف جگہوں کے اوپر جو کچھ بھی دنیا میں ہنگامہ ہے، اس وقت سے اسلام کی امیج اور زیادہ بگڑ گئی. اور اخبار، ٹی وی، کتابیں، پریس، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ سب آج کی دنیا کی چیزیں ہیں. اس سے آپ آتے بدل نہیں کر سکتے، اس سے آتے بند نہیں کر سکتے. ان سب میں وقتاً فوقتاً اسلام کا اعتراض. ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہمارے بچے اسی ماحول میں رہتے ہیں، اسی ماحول میں جیتے ہیں. سب کے لیے مذہبی اسکول مہیا نہیں ہے، سب کے لیے ریلیجس لیکچرز ممکن نہیں ہے. ہمارے پاس کم از کم ایک فیض ہے امام حسین کا کہ محرم کے دنوں میں ہم کچھ مذہب کے متعلق بول بھی دیتے ہیں. بقیہ اس کے علاوہ اور نہیں، تبلیغات نہیں، اور کنوینس کرنے کے طریقے لوگوں کے پاس نہیں. لہذا ہماری کوشش اس محرم میں یہ رہتی ہے کہ ہماری آواز کا پھیلاؤ جہاں تک بھی ہو، اس سے بحث نہیں تو اس کا پھیلاؤ کتنا ہے. اب زمانہ کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے، تو اب آواز اتنی محدود نہیں ہے جتنی پہلے تھی. جب شروع میں اس مسجد میں پڑھتا تھا تو میری آواز جتنی محدود تھی اتنی میری آواز آج محدود نہیں ہے. نئے جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہماری مجلسیں انٹرنیٹ کے اوپر دوسرا بھی دوسرے ملکوں میں سنی جاتی ہیں، دوسرے شہروں میں دیکھی جاتی ہیں. تو جب اس کا پھیلاؤ بڑھ گیا ہے تو میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک بچوں کو یہ بتاؤں کہ وہ اسلام جس پر اعتراض ہوتے ہیں یا وہ اسلام جس میں پھوٹ پڑی ہے یا وہ اسلام جس سے لوگ بے چینی محسوس کرتے ہیں، وہ ریئل اسلام نہیں ہے. تو پھر جب ریئل اسلام نہیں ہے تو ریئل اسلام ملے گا کہاں سے؟ بھائی یہ دوا جو ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ نقلی دوا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ پوچھتا ہے تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا ہم نے مان لیا کہ یہ نقلی دوا ہے، لیکن ہم بیمار ہیں تو یہ بتائیے اصلی ملے گی کہاں سے؟ کوئی دکان کا پتا، کوئی طبیب کا پتا ہے آپ پاس کہ جو اصلی دوا بیچتا ہو ہم اس پاس چلے جائیں وہاں سے لے آئیں؟ تو عزیزان گرامی، اگر اصلی اسلام اور ریئل اسلام آپ کو چاہیے تو وہ اسلام آل رسول سے ہے. اسلام اہل بیت پر آج تک کوئی اعتراض نہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حکومت کی ریشہ دوانیوں اور سیاست کی سازشوں کی وجہ سے اسلام اہل بیت لوگوں کے سامنے آیا نہیں، اور اسلام اہل بیت کو لوگوں نے دیکھا نہیں. اگر اسلام اہل بیت کا جلوہ ایک نظر دنیا دیکھ لے تو اپنی ہر دکھ درد کا علاج وہ اسلام اہل بیت کا کرتا ہے. یہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی حیثیت بھر اور اپنی حد بھر جس حد تک ہو سکے میں آپ کے سامنے وہ اسلام پیش کروں جو آل رسول نے ہم کو دیا. اس لیے کہ اسلام کے اندر جو کلرنگ ہے وہ کچھ اور ہے. اسلام کو جن چیزوں نے نقصان پہنچایا، آگے میرے بیان میں اس کی تفصیل آئے گی، آج تو میں خالی اپنے بیان کا انٹروڈکشن دے رہا ہوں آپ کو. اسلام کو جن چیزوں نے نقصان پہنچایا ان میں ایک کا نام ہے شہنشاہیت. شہنشاہیت نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. دوسری چیز جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا اس کا نام ہے سیاست. سیاست نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. تیسری چیز جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا وہ ہے سماج, سوسائٹی. سوسائٹی نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو سوسائٹی نے چاہا وہ ہوا, نام لگایا گیا اسلام پر. جو شہنشاہیت نے چاہا وہ ہوا, نام دیا گیا اسلام پر. جو سیاست نے چاہا وہ ہوا, نام دیا گیا اسلام کا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا رنگ بدلتا چلا گیا اور اوریجنل اسلام چھپ گیا, اور وہ اسلام سامنے آیا جو بادشاہتوں نے پیش کیا, جو سیاست نے پیش کیا, جو سماج نے پیش کیا. میں چاہتا ہوں کہ اس اشرے میں ریگمال سے کورج کے وہ تمام رنگ جو چڑھائے گئے ہیں ان کو اتار کے آپ کو ریئل اسلام کا چہرہ دکھاؤں, جو رسول نے پیش کیا تھا, جو علی نے پیش کیا تھا, جو علی کی اولاد پاک نے پیش کیا. اس لیے کہ جس کو ہم نے دیکھا ہی نہ ہو ہم اس کے لیے آئیڈیا کیا لگا سکتے ہیں. آئیڈیا تو اس کے لیے لگائیے جس کو آپ نے دیکھا ہے, یا یوں دیکھا ہے یا تصویر دیکھیے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں آنکھوں سے, اور بہت سی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں تو ان کی تصویریں دیکھی. تو ان کے متعلق ہمیں آئیڈیا ہے. مثلاً ہندوستان کی مشہور و معروف عمارت ہے تاج محل, تو بہت سو نے جو تاج محل دیکھا ہے, بہت سے ہندوستانیوں نے دیکھا ہے, بہت سے فارنرس نے دیکھا ہے. باہر کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں, یہاں کے دیکھتے ہیں, یہاں کے لوگ بھی دیکھتے ہیں. تو جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ تاج محل کیا ہے. اچھا جو نہیں جا سکے ہیں آگے, نہیں دیکھا ہے, جنہوں نے انڈین ہوں یا باہر کے ہوں, ان میں بہتوں نے تاج محل کی تصویر دیکھی. تو اب اگر تاج محل کہیں پر نظر آ جائے تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ تاج محل ہے. لیکن کسی نے نہ تاج محل دیکھا ہو نہ تصویر دیکھی ہو, اس کو تاج محل کا آئیڈیا کیا ہوگا؟ کیا بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, یہ سننا ہے بہت خوبصورت کیا ہے, یہ نہیں ہوگا. یہی مسئلہ اسلام کا ہو گیا. اسلام سب سے اچھا ہے, سب سے اچھا ہے, سب سے اچھا ہے. مولوی نے بیچارے نے دیکھا ہی نہیں, وہ اتنا بتا دیتا ہے کہ سب سے اچھا ہے, لیکن کیا ہے یہ آج تک نہ بتا پا رہا. سنگ مرمر کا چبوترا ہے اور چار منارے ہیں اور بیچ میں ڈوم ہے اور آگے نہر بہتی ہے اور بلا ہے اور ڈھمک ہے اور اتنا مسجد ہے, اتنا جوابی عمارت ہے, یہ سب ہے. لیکن یہ کہ جب دیکھے تو سمجھ میں آئے نا, یا دیکھے یا تصویر دیکھے, یا نہ تصویر دیکھی نہ اصلی دیکھا تو سمجھ میں کیا آئے گا. وہ لوگ جو اہل بیت سے دور رہے انہوں نے نہ اسلام دیکھا نہ اسلام کی تصویر دیکھا, یہ اسلام کیا ہے. عزیزان گرامی, یہ کربلا جو ہے یہ اسلام کی تصویر دکھاتی ہے. مجلس, مجلس, یہ مجلس جو ہے یہ اسلام کی تصویر ہے. اچھا یہ اسلام کی تصویر ہے جو ریئل اسلام دکھاتا ہے. یہ کیا ہے ریئل اسلام کی طاقت کا اندازہ ہے آپ کو؟ کیا ریئل اسلام کی قوت اتنی ہے کہ طاقت حجم سے نہیں بڑھتی. یہ فلسفہ آپ کو معلوم ہے؟ اتنی روئی کوئی طاقت نہیں. طاقت کا ویکتی فلاسفی الگ, وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میں اس کو جانتا نہیں, میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ ایٹم بم جو ہے اس کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ایک انڈے کے برابر ہے, مگر پورا شہر اڑا دیتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی 1000 ٹن بارود ڈال دیتے ہیں وہ شہر کے, 1000 ٹن بارود نہیں ڈالتے, طاقت زیادہ ہے جو ہیروشیما ہو گیا پورا. اور میام میں تو ہیروشیما کا اڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ طاقت کے لیے حجم کی ضرورت نہیں ہے. اب سمجھے آپ ہوتا ہے 72 کیوں نہ یہ ہے اسلام کی طاقت کہ باطن میں اپنے زمانے کی جو سپر پاور ہے اور اس سے بھی زیادہ کوئی بڑا لفظ ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. کوئی اس طرح سے چکنا چور کر دیا تو اس کا کوئی نام لیوا نہ تھا. یہ ہے اسلام. اور ازیران گرامی, لوگوں نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ تبھی جنا خود کو مل سکتی ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے الگ کر کے دکھا دیا گیا. ہمیشہ دنیا میں آدمی کا نیچر یہ ہے اور مزاج یہ ہے کہ تکلیف سے بھاگتا ہے, ایک رشوت کی وجہ سے ہوتا ہے. فطرت ہے انسان کا نیچر, اس میں آپ دو رائے نہیں ہو سکتے. تکلیف سے بھاگتا ہے ایشوت کی طرف دوڑتا. ہر آدمی بمبئی چلے جائے, یوپی بہار کے دیہاتوں میں بمبئی چلے جائیں, بمبئی چلے جائیں, بمبئی بھیجوا دیجیے. کیا رکھا ہے بمبئی بھائی, سونے کی زحمت ہے, رہنے کی زحمت ہے, آبادی بہت ہے, کمائی اچھی ہے. پیسے اس کو بہار یا یو پی کے دیہات میں جتنے مل جائیں ہیں اس سے زیادہ پیسے کمائے گا یہاں آ کے, لہٰذا بمبئی. کیا بمبئی آ گئے اب یہاں بیچے ہیں, ارے بھجوا دے. ارے مولانا آپ کو ضائع کرتے ہیں, ذرا کوئی ہما بھی خیال کیجیے. ارے بھجوا دیجیے, دبئی چلے جائیں, گوئی چلے جائے, سعودی چلے جائے, قطر چلے جائے, مسقط چلے جائے, عرب چلے جائے. کیوں؟ عرب میں کمائی بمبئی سے میرا اچھی ہے, عرب پہنچ گئے. یہ آنکھوں دیکھی کہانی ہے, مطلب اس میں وہ نہیں سنی سنائی نہیں. عرب پہنچ گئے, عرب پہنچ گئے, اب وہاں بیچا ہے. ارے مرنا امریکہ کا امیگریشن مل جائے, بس یہی ایک تمنا ہے کہ سورج سے وہاں کا حساب کتاب بن جائے. دیکھیے کیوں ان ملکوں کے مقابلے میں وہاں اسٹیبلٹی اور سب چیزیں زیادہ ہیں. نہ ہلٹی مل جائے گی, ہو جائے گا, ہو جائے گا. یہاں پر 100-30 بھی نہیں ہے, نہ ہلٹی مل جائے. کبیل کے اوپر رہیے وہ, لیکن وہاں آئے نہیں. وہاں چلے تو معلوم انسانی فطرت بھی ہے, ٹھیک ہے, اچھی چیز. بہتر کھانا جہاں ملے وہاں کھاؤ, یہ ہوٹل اچھا ہے, یہ جگہ اچھی ہے, یا کمائی دیتا ہے, یا یہ جدھر بادشاہت ہو, جدھر حکومت ہو, جدھر خزانے ہوں, جدھر لشکر ہوں, جدھر بہتی نہر ہو, کیا عقل میں آتا ہے کہ ادھر سے کوئی آدمی ادھر آئے گا جہاں بھوک ہو, پیاس ہو, پریشانی ہو, موت ہو, زخم ہو, تلوار کے گھاؤ ہوں, نیزوں اور تیروں اور خنجروں کے زخم ہوں, وہاں آئے گا آدمی؟ اب بتائیے. لیکن عاشور کے دن جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو یزید کا آدمی ٹوٹ کے حسین سے ملا تو حسین کا آدمی ٹوٹ کے یزید سے ملا. تین دن کے پیاسوں میں سے اگر کوئی چلا جاتا ادھر جدھر دریا بہ رہا تھا تو کوئی تعجب کی بات دیکھیے نہیں, تعجب کی بات نہیں تھی کہ آپ پیاس نہیں بن رہا تھے. کیا کرتے لیکن تین دن کے پیاسوں میں کوئی ادھر نہیں گیا جدھر دریا بہ رہا تھا. طبیعت میں خوش تو مطلب بھائی ہدایت کو ضلالت سے الگ کر کے بتا دیا. وہ آ گیا ٹوٹ کے, وہ آ گیا ٹوٹ کے جس کو امید تھی انعام کی, اکرام کی, سرداری تھی اس کے پاس, اور عہدہ وقت کیے کہ گھیر کے لانے والا وہی تھا, سب کچھ تھا اس کے پاس. اور پھر یہ بھی نہ کہیے کہ احساس ندامت میں آیا, نہ احساس ندامت میں اگر آتا تو اپنے بیٹے کو پہلے گھر بھیجتا اس کے بعد جاؤ. اس لیے کہ آدمی اگر کوئی موقع ایسا آ جائے زندگی میں کہ ہمیں جان ہی دینا ہے صاحب, تو بات آن پڑی ہے, تو اب جان ہی دینا ہے ورنہ زندگی بھر رسوائی رہے گی, اور دھبا لگا رہے گا دامن کے اوپر. یہ دھبا یوں ہی دھلے گا کہ ہمارے خون سے دھلے. تو ہم جان دینے کے لیے اگر نکلیں گے تو اپنے لڑکے کو پہلے ہی روانہ کر دیں گے, بیٹا تم تو جاؤ اب ہم تو پھنسے ہیں اس میں, ہم تو جائیں. لیکن جو آدمی اپنے جوان بیٹے کو اپنے کامکاج دیے ہوئے آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو حق سمجھ کے آیا اور باطل کو باطل. وہ احساس ندامت میں نہیں آیا, وہ حق کو حق سمجھ کے آیا. تب توئی میں روز تو میں لگائی روز تو گئی کا فرق سمجھ کے آیا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا. ہم نے جوان بیٹے کو لیے ہوئے کے بعد قدموں کو سر جھکا دیا, ہلی تو سیدہ کے لال مرسل عالم کے نواز سے کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی ہو جائے, میرے لیے بھی کچھ خدا کی قسم کتنے جلدی توبہ قبول کی کریم اتنے کریم. پیروں پر رکھا اثر جب سینے تک پہنچ گیا امام کے تو سمجھیے توبہ قبول ہو, سینے سے لگا لیا سر کہ میں نے معاف. جیسے ہی معافی ملی ویسے ہی بیٹے کو ساتھ ملی, آپ اس کو اجازت دے دیجیے, اس کو اجازت دیجیے آپ کا. کوئی آواز آئی ہمیں اپنے سامنے اپنے لڑکے کو دے کہا, ہاں اپنے سامنے بھیج رہا ہوں, جانتے ہو کیوں بھیج رہا ہوں؟ میں نے بہت بڑا گناہ کیا, میں رسول کے نوازوں گھیر کے لایا, میں سیدہ کے لال کو گھیر کے لایا ہوں, میں بھی تو دیکھوں اولاد کا داغ کیسا ہو, داغے فرزند کا مزہ میں بھی تو دیکھوں. اس گناہ کا کفارہ میں بھی تو ادا کروں. کہہ لیجیے کسی طرح ہاتھ جوڑ کے اس نے اجازت لے لی. بہادر باپ کا بہادر بیٹا بڑی شان سے لڑا, بڑی شان سے لڑا, خوب لڑا, دشمن کے چکے چھوڑا دیے. لیکن لوتے لوتے ایک منزل وہ آئی کہ جب زخموں سے چور ہو کے گرا تو باپ کو آواز دی, اور باپ پہنچا بھی میت پر, مگر جب پہنچا تو یہ منزل دیکھا حسین پہلے سے بیٹھے ہیں. گھر کے بیٹے کا اثر اپنے زانوں پر رکھے ہیں, رومال مبارک ہاتھ میں ہے, چہرے سے کاٹو خون پاک کرتے جا رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کے اپنا غم بھول گیا. ارے آقا آپ آپ نے رحمت فرمائی, آپ آ گئے. ارے آپ آپ کیسے آ گئے, اپنا غم بھول گیا کیا ہوا, آپ آ گئے, آپ تشریف لے آئے. بڑے پیار سے کیا ہو, تو ہمارا مہمان ہے, ہم نہ آتے تو کون آتا. رومال مبارک تھے, چہرے کا خاک خون پاک کرتے رہے, اور امام کو دیکھتے دیکھتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی. زندگی بھر میدان جنگ میں گزارنے والا باپ سمجھ گیا کہ اب بیٹا دنیا میں نہیں رہا. ابا کے دامن گردانے آستینیں چڑھائیں, حسین نے منظر دیکھا, کاہور کیا ارادہ ہے, یہ کیا کر رہا ہے, کیا کچھ نہیں ہونا ہے, تم نے یہ وہاں تک پہنچا تو کیا. سبحان اللہ, کہیں باپ بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے, ہم کائے کے لیے آئے ہیں, تیرے بیٹے کی میت ہم لے کے چلیں گے, جب یہ پیغمبر کا لاشا پڑا ہے, سینے میں بچی کا پھل پرست ہے, حسین کا مرتبہ بیٹھے ہیں, لاش کے منہ پر بیٹھا.